الحمد لله رب العالمين أحمده وأشكره واستعينه واستغفره وتوكل عليه وأصلي وأسلم على رسوله وحبيبه وخيرة خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته بشيرا ونظيرا نبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وإطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المقدومين لا سيما بقية الله في الأرضين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مولانا ومقتدانا وسيد الشهداء أبا عبد الله الحسين عليه السلام: أيها الناس، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا أهده مخالفا لسنة رسوله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخلة، ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأزهروا الفساد. ہم گزشتہ مختلف جلسات میں مختلف مناسبتوں سے ایک موضوع کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ اس موضوع کا آج چوتھا جلسہ ہے، اسی موضوع کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں. ہم نے پہلے آغاز کیا تھا اسباب اور وجوہات اور علل اور علتوں کو تلاش کر رہے تھے کہ جس کی وجہ سے واقع کربلا رونما ہوا، اور نواسۂ رسول کو صرف 50 سال کے مختصر عرصے میں اپنے نانا کی رحلت کے بعد اتنی عظیم قربانی پیش کرنی پڑی اور اتنے انتہائی دردناک طریقے سے کربلا میں ان لوگوں نے شہید کیا جن کا ظاہری طور پر کہنا یہ تھا کہ ہم حسین علیہ السلام کے نانا کی امت ہیں. اور اس میں ہم نے مختلف عوامل کو پر گفتگو کیا اور کہا کہ جو سب سے بڑا عامل ہے، جو مرکزی عامل ہے، بنیادی عامل ہے، اسے خود امام علی مقام نے اپنے خطبات اور جملوں اور وصیت کے ذریعے سے بیان فرمایا تھا، اگرچہ بہت سے اور عوامل بھی اس وقت تاریخی اعتبار سے کٹھے ہو گئے تھے، بہت سے اور بھی سبب وجوہات پیدا ہو گئی تھی، لیکن اصل جو وجہ تھی جس کی وجہ سے امام علی مقام نے قربانی دی، وہ جو ہے اس کا بیان وصیت میں ہوا، جس کے اندر آپ نے فرمایا تھا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہ رہا ہوں. اصلاح جس کو انگلش میں ریفارم بھی کہتے ہیں. میں اپنے نانا کی امت کی بہتری چاہ رہا ہوں، کیونکہ خرابی پیدا ہو چکی ہے، لہذا ایک بہتری پیدا کرنا، واپس اس امت کو اصلی دین کی طرف لانا یہ ضروری ہے. خواہ جو ہے اس میں کوئی اور سبب آئے یا نہ آئے، فرض کریں کوفے والے دعوت نہ بھی دے تو میں نے یہ کام کرنا ہے، اگر یزید مجھ سے بیعت نہ بھی مانگے اور بیعت کے خاطر جو ہے میرے پیچھے لشکر نہ بھی بھیجے، میں نے خاموش نہیں رہنا ہے. یعنی کہ اگر وہ بیعت مانگیں گے تو میں اٹھ کھڑا ہو جاؤں گا، کوفے والے بلائیں گے تو میں چلا جاؤں گا، یہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے بلایا بھی ہے، ان کو بھی میں بعنوان امام جواب دے رہا ہوں، انہوں نے طلب بیعت کی ہے، وہ ایک فاسق و فاجر ہے، بد کردار انسان ہے، امام معصوم کیسے جو ہے اس کی بیعت کر سکتا ہے، اس کو بھی میں جواب دے رہا ہوں. اور بھی بہت سارے مظلوم ہیں، کچھ افراد ہیں فریاد کر رہے ہیں، دائیں بائیں سے بھی باتیں ہو رہی ہیں، ان سب کو بھی میں جواب دے رہا ہوں. لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ جو بنیادی طور پر جو دین خدا ہے وہ بدلا جا رہا ہے، نیا ایک ماڈل کا اسلام سامنے لایا جا رہا ہے، نئے ماڈل کی تفسیریں آ رہی ہیں، نئی ماڈل کی تشریحات شروع ہو چکی ہیں، دین میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، لہٰذا میرا جو اصل قیام ہے وہ معاشرے میں اصلاح کرنا ہے، اس کی خاطر میں اٹھا ہوں. اور اصلاح کا جو ایک چپٹر ہے وہ فروع دین سے تعلق رکھتا ہے، جسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک چھوٹے دائرے سے شروع ہو کر ایک بڑے دائرے میں آتا ہے، یعنی جب آپ کے ہاتھ میں آج کے دور میں عصر غیبت میں اگر ہمارے پاس طاقت ہو، ہمارے پاس قوت آ جائے، وسائل آ جائیں، ہمارے پاس یہ کیپیسٹی ہو، یہ کیپیبلٹی ہو، یعنی یہ صلاحیت بھی ہم رکھتے ہوں، اہلیت بھی ہم رکھتے ہوں، وسائل کی فراوانی بھی ہو، تو ہم پورے معاشرے کو کیا کریں گے، اچھائی کی طرف لانے کی کوشش کریں گے اور ان مرحلوں پر بھی عمل کریں گے جو مرحلے عام طور پر دو بندے آپس میں ایک دوسرے کو اچھائی کی طرف بلاتے ہوئے، برائی سے روکتے ہوئے ایک حد سے آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ تو کہنے کہ جب ہمارے پاس شرائط پورے ہو جائیں، وسائل کی فراوانی ہو جائے، تو پوری دنیا کو ہم امر معروف کی طرف لائیں گے۔ نہ کہ جو ہے آج کیوں نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے نہیں کر پا رہے کہ وہ وسائل بھی نہیں ہے، وہ فراوانی بھی نہیں ہے وسائل کی، ہمارے پاس طاقت بھی نہیں ہے اور ہمارے پاس خود اہلیت بھی شاید اس لیول پہ نہیں ہے۔ جہاں جن معاشروں میں ہیں وہاں دیکھیں آپ جو ہے باقاعدہ جو ہے پارلیمنٹ کی لیول پر، حکومتی سطح پر باقاعدہ یہ آرڈرز ہوتے ہیں اور امر بالمعروف کیا جاتا ہے۔ تو امام عالی مقام اس وقت فرما رہے تھے کہ بھئی یہ بنیادی ہدف ہے۔ اب جو ہے یہاں سے گفتگو کرتے ہوئے ہم یہاں پر پہنچے، سوال یہ ہے کہ امام عالی مقام نے اپنے خانوادے اور کچھ انصار و عوان کے ساتھ قربانی تو دی، اب اس قربانی کا فائدہ کیا ہوا، کیا نتیجہ نکلا، اس سے کیا تبدیلی آ گئی، کون سی چیز بچ گئی، کہاں پہ کیا کیا فوائد حاصل ہوئے۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے، اس کے کیونکہ جزیات کے اندر ہم نے جانا ہے اور یہاں کے تقاضوں کو بھی پیش نظر رکھنا ہے، اور وہ سامعین جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے جن تک آواز پہنچتی ہے ان کو بھی پیش نظر رکھنا ہے، لہذا سلیس ترین انداز میں بیان کرنے کی جو ہم کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ جو خطبہ تھا نماز جمعہ کا، اس کے اندر ہم اس نتیجے پر آئے کہ جو اموی بنی امیہ کا جو دین تھا، بنی امیہ صرف سیاسی اقتدار کے پیچھے نہیں تھے، ایسا نہیں تھا کہ بنی امیہ چاہتے ہیں کہ سیاسی اقتدار، کنٹرول، سیاسی جو اکھاڑا ان کے پاس رہے، صرف اتنی سی بات نہیں تھی، بلکہ وہ دینی طور پر بھی اپنی سیاست اور اپنے کردار کے لیے دین کے کردار کو بدل رہے تھے، اپنے مزاج کے مطابق دین کے مزاج کو ڈال رہے تھے، اپنے ضرورتوں کے مطابق دین کی تفسیر اور تشریح کر رہے تھے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا، میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا، ایک دفعہ کہ سیاسی نظام فاسد ہے، سیاسی نظام برا ہے، حکمران فاسق ہے، حکمران برا ہے، لیکن اس معاشرے کے اندر جو دینی قدریں ہیں، دینی جو اصول و ضوابط اور دینی قیمتی چیزیں ہیں، جو دینی پیغامات ہیں، دینی تعلیمات ہیں، دینی مراکز ہیں، وہ اسی طرح موجود ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر کے اندر کوئی حکمران وہ نہیں کر رہا ہے، احادیث رسول کی تفسیر اور تشریح میں کوئی ایسی بات نہیں آ رہی ہے۔ ایک وقت یہ سچویشن ہے جو گزشتہ حکومتوں میں، میں نہیں کہوں گا سارا کا سارا، لیکن نسبت اگر مقایسہ کیا جائے یزید کے دور سے اور معاویہ کے دور سے تو تھوڑا سا فرق نظر آئے گا۔ ایک وقت ہے کہ نہیں، اصل دین خطرے میں جا رہا ہے اور ایک نئی دینی تفسیر آ رہی ہے، نئی تشریح، نئے ماڈل کا دین آ رہا ہے۔ وہ کون سا دین ہے؟ شام اس کا مرکز ہے، اللہ کے رسول کے دین کا مرکز کدھر تھا؟ مکہ و مدینہ، وہاں سے شروع ہوا تھا دین۔ اللہ کے رسول کے دین کا مرکز خدا وحدہ لا شریک تھا، اللہ کے رسول کا دین کا مرکز و محور اور اس دین کو پہنچانے کے ذرائع کیا تھے؟ قرآن و اطرت تھے، قرآن و اہل بیت تھے۔ شام نے ایک نیا ماڈل لایا اسلام کا، بنی امیہ کا اسلام۔ یہاں تک ہماری گفتگو تھی، آج اسی کے ہی اسی پہلو کے اندر ہی بنی امیہ کے اسلامی ماڈل کے اوپر ہی ہم نے گفتگو کرنا ہے، یعنی یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام اموی۔ یہ ہم آج بھی ہیں نا، اسلام کے کچھ ماڈلز تفسیریں ادھر ادھر سے آتی ہیں نا، کتابیں بھی اب چھپنے لگی ہیں اور ہو سکتا ہے آئندہ جو ہے آیت اللہ بھی سامنے آ جائیں، علماء بھی آ جائیں، امامہ پوش بھی آ جائیں۔ اب ممکن ہے کہ کہیں پر بغیر امامے کے آنے لگ گئے ہوں، آستہ آستہ امامہ والے بھی تقریباً آنے لگ گئے، نئی تفسیریں کہیں پر آپ دیکھتے ہیں۔ ہمیں کربلا چاہیے، لیکن ایک ایسا کربلا جو سیکولر ہو، لیبرل ہو، آزاد خیال ہو، آزاد خیال کربلا، جس میں حیا، پاکیزگی، طہارت، عفت، شجاعت، بہادری، وفا، ایثار، قربانی، یہ مفاہیم نہ ہو بابا۔ ایک ایونٹ ہے، کلچرل ایونٹ، ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، میں زیادہ اس کے اندر نہیں جا سکتا، آف دا کیمرہ ہوتا تو بہت ڈیٹیل میں چلا جاتا اس موضوع کے اندر۔ ایک اور تشریح ہے وہ بھی آ رہی ہے، صرف چند رسومات رہیں۔ امام حسین علیہ السلام چند رسومات کے ساتھ قبول ہے 10 دن کے لیے، یا جو ہے یہ جو محرم اول محرم سے لے کر 20 سفر تک، ایک خاص قسم کی تفسیر و تشریح۔ امام کے نام پر کچھ بھی کرو عبادت ہے، ایک تفسیر ہے۔ کربلا کے نام پر، آزاداری کے نام پر ہم کچھ بھی کر لیں، ٹھیک ہے ہمارے لیے آزادی ہے۔ نئی نئی تفسیریں آتی ہیں، چلتی ہیں، تاریخ میں رہی ہیں، ابھی ہم ڈسکس کریں گے۔ بنی امیہ یہی چاہتے تھے، بنی امیہ نے اپنی ایک تفسیر دین پیش کرنا شروع کیا تھا۔ قرآن تو ہے بابا، قرآن کا محافظ خدا ہے، خود ذمہ داری دی ہے، حدیث بھی ہے، لیکن یہ جو حدیث ہے کنٹرول حدیث آئے گی آپ کے پاس، ضرورت پڑے گی تو کچھ حدیثیں بنائی بھی جائے گی۔ بنی امیہ نے احادیث، جھوٹی احادیث کی فیکٹری بنائی تھی۔ میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں تو پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں، مبالغے کے ساتھ نہیں کر رہا ہوں، واقعی پوری فیکٹری لگائی تھی انہوں نے بنی امیہ نے جھوٹی احادیث کی۔ ان جھوٹی احادیث میں ان کا ہدف کیا تھا؟ اپنی حکومت اور سلطنت کو مضبوط کرنا، اور کیونکہ ان کی حکومت اور سلطنت کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں اور جانشین رسالت ہیں اور اسلامی اور مسلمانوں کی مملکت ہے، اور یہ جو میں یہاں پر خلیفہ بن کے بیٹھا ہوں تو میرے پاس اتھرائز کیا ہے، میں دوسروں سے زیادہ علم رکھتا ہوں، دوسروں سے زیادہ پرہیزگار ہوں، دوسرے سے زیادہ قرآن شناس ہوں، دوسرے سے زیادہ مجھ پر کیا کوئی الہام ہوتا ہے، میری صلاحیتیں دوسروں سے زیادہ ہیں، یہ مسئلہ تھا کیا؟ ان کا کہنا یہ تھا، ان کا دعویٰ یہ تھا؟ یہ دعویٰ نہیں تھا، پتا ہے کہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں نہیں، امت نے اس طرح ہمیں سلیکٹ کیا ہے اور اکثریت ہمیں قبول کر چکی ہے، ایکسپٹ کر چکی ہے، اور ساتھ میں یہ کہ میرے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا، میں کاتب وحی ہوں۔ معاویہ ابن ابو سفیان نے کہا، ایسی حدیثیں گڑی گئی ہیں، آپ کو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ایک درجن نہیں، درجنوں حدیثیں ملیں گی جھوٹی، جس میں کہا کہ اللہ کے رسول نے پیشن گوئی کی۔ سیوتی کے اندر ہے، یہ سیوتی کے اندر ہے، بہت سے اہل سنت بھائی نہیں مانتے، لیکن ایک بڑی اکثریت مانتی بھی ہے، بہت سے علماء نہیں مانتے ان حدیثوں کو، لیکن ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تاریخ میں انہی حدیثوں کے ذریعے سے تو بنی امیہ کے ماڈل آف اسلام کے نئے نئے ماڈلز آنے لگے، یہ داعش، یہ القاعدہ، دہشت گرد ٹیررسٹ گروپس، یہ جو طالبان ہیں، یہ جو گلے کاٹنے والے ہیں، یہ جو زندہ جلانے والے ہیں، یہ جو بچوں کا قتل عام کرتے ہیں، یہ جو عجیب و غریب وحشی حرکتیں کرتے ہیں، قونصل خانوں کے اندر اپنے شہریوں کو کاٹ پیٹ کر ٹکڑے ادھر ادھر سے کرتے ہیں، تازہ ترین واقعات میں، یہ اس کے پیچھے کیا ہے بابا، یہ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے اس دن بھی کہا، ایک مرتبہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے میں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اپنے اقتدار کے لیے کر رہا ہوں، میں اپنی طاقت بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں نے سارے دی، ہٹلر نے یہی کام کیا، ہلاکو خان نے کیا، چنگیز خان نے کیا، بربری قوموں نے کیا، موسولینی نے کیا، یہاں پر دنیا جو دو بڑی جنگیں ہو گئی، جنگ عظیم اول و دوم، ان کے پیچھے کوئی دینی تصور تو نہیں تھا نا، کوئی دینی موٹیو یا جذبہ تو نہیں تھا، یہ نہیں کہہ رہا تھا میرے دین نے کہا ہے میں یہ کرتا ہوں، یہ تو نہیں تھا۔ لیکن یہاں بنی امیہ کے اسلام میں مسئلہ کیا ہے؟ بنی امیہ کے اسلام میں قال اللہ قال رسول اللہ، پھر وہ کام کر رہے ہیں، یہ خطرناک، یہ کیا ایک نئے حسینی، اسی لیے کربلا کے بعد کا حسینی اسلام، اس سے پہلے کہتے تھے محمدی، حسین منی وانا من الحسین، بات ایک ہی ہے، حسینی اسلام کہو یا محمدی اسلام کہو، دونوں ایک ہی ہیں، کلنا محمد، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد۔ مطلب کیا اس کا؟ ہمارے ہاں ایک مزاج بن گیا ہے کہ ہر چیز کو ہم نے ایک ماورائے طبیعت قسم کی تشریعات میں ڈالنا ہے، ٹھیک ہے وہ بھی ہیں، لیکن دوسرا پیغام بھی تو دو جو آج سوسائٹی کی ضرورت ہے۔ کلنا محمد کیا مطلب؟ دین مجھ سے لو، پیغمبر سے لو، علی سے لو، حسن سے لو، حسین سے لو، یا امام زمانہ سے لو، وہی دین محمدی، دین خدا ہے یہ۔ کلنا محمد، اولنا محمد، اوسطنا محمد، مطلب کیا؟ جس سے بھی دین لوگے چاردہ معصومین میں سے، وہی دین محمدی ہوگا، وہی دین خدائی ہوگا، وہی دین قرآنی ہوگا۔ صلوات بر محمد والے، بس اسی لیے آپ دیکھیں کیا کیا، بڑے دیکھیں بڑی زیرک لوگ ہیں، یہ سمجھنا ہے، کربلا سمجھنے کے لیے ہے، صرف کرملا کربلا صرف اور صرف رسومات ادا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ امام نے اس لیے نہیں دیا کہ ہم اکٹھے ہو جائیں سال میں 10 دن 20 دن یا جو ہے 60 دن کٹھے ہو جائیں 2 مہینے کے لیے اور جو ہے کچھ رسومات ادا کر کے چلے جائیں، وہ بھی ضروری ہیں، وہ رسومات بھی ہمارے لیے اہم ہیں، عبادت ہے ہمارے لیے، بندگی خداوندی ہے، شعار حسینی ہے، لیکن اصل ہدف نہیں ہے، اصل ہدف وہ ہے جو ہدف حسینی ہے۔ لہذا غور کیجئے گا، اتنا بڑا عظیم مقصد اور ہدف ہے کہ حسین جیسا عظیم شخصیت، حسین جیسی عظیم شخصیت، وہ جو سید شباب اہل الجنہ ہے، وہ جو حسین منی انا وانا من الحسین ہے، وہ حسین جس کے لیے عید آئے تو درزی ادھر سے آ جائے، چکی ادھر سے پیسنے والے آ جائیں، وہ حسین جو کی نجات کی کشتی ہے، ہدایت کا چراغ ہے، وہ حسین جو وجہ تخلیق کائنات ہے، حدیث کسا میں دیکھیں, ما خلقت السماء, یا آسمان کو میں نے خلق نہیں کیا, ولا اردم ولا فلان ولا فلان, یہ سارے ستارے وتارے اہل بیت کی خاطر خلق کیا ہے, یہ ساری نعمتیں جس سے انسانیت مستفیض ہو رہی ہے ان کی خاطر ہے. اتنی عظیم شخصیت, اتنی عظیم ہستی, وہ نور اللہ جو بشر کی شکل میں ہدایت کے لیے آیا, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مقصد اتنا بڑا عظیم ہے کہ میں, مجھے کیا, میں اپنی پوری خاندان اور جو کچھ بھی میرے پاس ہے میں اس پر قربان کر سکتا ہوں. بس حسین کا وہ مقصد کتنا عظیم ہوگا, اس کے پیچھے جانا ہے. اگر وہ عظیم نہ ہوتا, بڑا نہ ہوتا, تو امام عالی مقام قربانی ہی نہ دیتے. صلوات بر محمد و آل محمد. دقت کیجئے بنی امیہ کی چالاکیاں, انہوں نے سب سے پہلا کام کیا, کام کیا کیا, جب اللہ کے رسول کا وقت تھا اور اس کے بعد مولا کائنات کے زمانے میں بھی اور دوسرے امام کے زمانے میں بھی, کیا صورتحال تھی کہ کم و بیش دینی مرکز اور سماجی معاشرتی اجتماعی اور سیاسی مراکز اسلام کے خدا کے ماننے والوں کے, آل اولاد رسول اولاد رسول کے ماننے والوں کے, قرآن و اطرت سے وابستہ لوگوں کے, ایک ہی جگہ پر ہوتا تھا. جہاں دین تھی وہیں پر سماجیات بھی تھی, سیاسیات بھی تھا, سب کچھ وہیں پر تھا. انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا, کہا بھائی ہمیں تھوڑا سا یہ گیپ ڈالنا چاہیے دین میں اور سماج میں, معاشرے میں, دین میں اور پولیٹکس سیاست میں, الگ الگ کرو. سیاسی پھر مرکز کو اٹھایا مکہ اور مدینے سے شام شفٹ کر دیا, اور سیاست کا مرکز و محور بن گیا شام. پھر دین کے اندر بھی کچھ تبدیلیاں لانی شروع کر دیا, کہا دین میں جہاں تک تربیت کی بات ہے, انسان سازی کی بات ہے, فکر کی بات ہے, شعور کی بات ہے, اویئرنیس جس کو ہم کہتے ہیں, شعور اور فکر کی بات ہے, سمجھ بوجھ کی بات ہے, علم اور تعلیم کی بات ہے, جہاں تک جو ہے ثقافت اور تہذیب یافتہ ہونے کی بات ہے, یہ مرکز کہاں رہ گئے, مدینے میں, کیونکہ ائمہ معصومین علیہ السلام وہاں موجود ہے, تھوڑا بہت بصرے میں اور تھوڑا بہت کوفے میں. لیکن جہاں تک ذکر و فکر و ورد و وردو میں مشغول رہنا ہے, اللہ 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 دعائیں میں مشغول رہنا ہے, صرف اور صرف بے عمل دعائیں چلانا ہے. فرمایا کہ وہ دعا جو بغیر عمل کے ہو اس کمان کی طرح ہے جس میں تیر ہی نہ ہو, معصوم کا فرمان ہے. اگر صرف بغیر کمان کے تیر پھینکنے ہیں, خانقاہیت پیدا کرنی ہے, جہاں بیٹھ کے تسبیح پڑھتے رہنا ہے, ذکر و فکر, اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اکبر, یہ مدینے مکے میں چلے جاؤ, خانہ کعبہ وہاں پر ہے, خانہ خدا ادھر ہے, منا و مشعر وہاں پر ہے. یہ تین بڑی تبدیلیاں کی گئیں, مراکز بنائے. وہ جو دین خدا جس کے اندر یہ سارے ایشوز, یہ سارے مسائل ایک جگہ ہوتے تھے, کیونکہ یہ پورا کا پورا مل جائے تو دین ہے. پرہیزگاری, تقوی, زہد, زاہدانہ رویہ, یہ بھی دین کا حصہ ہے. معاشرے کو چلانا, معاشرے کو ساسا یا سوسو کرنا یعنی مدیریت کرنا, معاشرے کو ہینڈل کرنا, ان کے مسائل کو, ان کے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے پہننے, جس کو کہتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان سے لے کر ان کی تقویٰ, پرہیزگاری, عبادت, خدا سے ان کا رابطہ, خدا کی طرف ان کی توجہ, لوگوں کا آپس میں رابطہ, یہ سارا بھی کیا ہے, دین کے اندر ہے. بس اس دین کے اندر یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں, الگ الگ ڈپارٹمنٹ نہیں بنے ہوئے, یہ ایک ہی دین ہے, اس کے نیچے یہ آتے ہیں. انہوں نے الگ کر دیا, سب سے پہلے اس کو الگ الگ کر دیا. شام بن گیا ہے سیاست کا میدان, سیاست کا مرکز. یہ بنی امیہ کا دوسرا وہ گیم ہے جو بنی امیہ کے برانڈ آف اسلام کے اندر یہ چیزیں تھیں. آج بھی یہ نعرے دیکھتے ہیں کہتے ہیں صاحب کیا ہمیں آزاداری کرنے دو, ہمارا امام بارگاہ چلے, مسجد میں ہماری جماعت ہوتی رہے, نماز جمعہ ہمارا چلتا ہے, ہمیں سیاست سے کیا لینا دینا. وہ بنی امیہ کے افکار اتنے زیادہ گہرے ہو گئے کہ آج پھیل گئے. خانقاہیں بننا, جس کے اندر کہتا ہے مجھے تو معاشرے کا پتہ نہیں کہ اس ملک کا پریزیڈنٹ کون ہے. بابا تو جس معاشرے میں رہتا ہے اس معاشرے کے بارے میں, وہاں کے حالات کے بارے میں تو جانتا ہی نہیں ہے, حیوان ہے یا انسان ہے, تو اشرف مخلوقات ہے, تمہارے اوپر فرائض ہیں اپنے جیسے دیگر انسانوں کی, ذمہ داریاں تمہارے اوپر ہیں. ہمسائے سے شروع ہوتے ہیں, گھر کے اندر بیوی بچوں سے شروع ہوتے ہیں, ہمسائے سے شروع ہوتے ہیں, سوسائٹی سے شروع ہوتے ہیں. پھر یہ سوسائٹی ایک کشتی کی طرح ہے, ائمہ معصومین نے کشتی کی مثال دی ہے, یہ اس طرح اگر اس سوسائٹی میں خرابی ہوگی, تم ہو غافل, ذکر و فکر میں لگے ہوئے ہو صرف اور صرف, سوسائٹی میں جو خرابیاں ہوتی ہیں, معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے, اس کی طرف تمہاری توجہ ہی نہیں ہے, تو یاد رکھو تم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہو. یہ معاشرہ خراب ہوگا تو تم پر بھی وہ خرابی پہنچ جائے گی, تم بھی اس کی لپیٹ میں آ جاؤ گے. بالکل اس طرح جیسے ایک کشتی میں بیٹھے ہوں بہت سارے لوگ, چل رہے ہوں سمندر کے اندر, اور کشتی میں بیٹھا ہر شخص کہے میری جگہ یہ ہے, یہ کرسی ہے, میری ٹکٹ میں نے دی ہے یہاں پر. اب کہے کیونکہ یہ جگہ میری ہے, میں یہاں رہتا ہوں. ایک گروہ یہ کہے کیونکہ میں اپنی جگہ میں ہوں, اپنی جگہ میں جو بھی کروں میری مرضی ہے, میری سیٹ ہے, میں جیسے رہوں, لیٹوں, اٹھوں, بیٹھوں, میں سوراخ کروں اس کے اندر, میری مرضی ہے, کوئی اور کسی اور کو حق حاصل نہیں ہے روکنے کا. دوسرے کہ ہاں یار بات تو اس کی صحیح ہے, مجھے کیا لینا دینا, میں بس ذکر و فکر کرتا ہوں, مشغول رہتا ہوں, دعائیں پڑھ رہا ہوں, بسم اللہ مجریحا و مرساحا, خدا بندہ میرے سفر کو کامیاب کر دے. تمہارا سفر غرق ہونے والا ہے, اس نے سوراخ کر دیا کشتی کے اندر. معاشرہ اس طرح ہے, تم جس معاشرے میں بیٹھے ہو تم غرق ہونے والے ہو, کیونکہ دوسروں نے معاشرے میں خرابی پیدا کرنا شروع کر دیا ہے اور تم اس سے غافل ہو. تمہیں اس کی طرف کہنا مجھے لینا دینا کیا ہے, یہ سوچ بنی امیہ نے کیوں, یہ سوچ پیدا کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ حکمران کی آج کی اصطلاح میں بات کرتا ہوں, حکمرانوں کی بدعنوانیوں کے خلاف عوام کچھ نہ بولے. پھر وہی دہراتا ہوں, اگر حکمران چاہے اس لیول تک چلا جائے کہ لوگوں سے کہے آؤ لوگو, حکمران صاحب نے جمعے کے دن کہیں جانا ہے, بدھ کے دن نماز جمعہ پڑھانے کے لیے آپ کٹھے ہو جائیں, لوگ کوئی سوال نہ کریں, آگے سے کہیں گے بابا جمعہ تو جمعے کے دن ہوگا, بدھ کے دن تو ہو نہیں سکتا ہے. حکمران اگر حرام کو حلال قرار دے, حرام کو حلال قرار دے, کوئی بات نہیں ہے. حکمران صاحب کے خلاف ہم نے ہمیں لینا دینا کیا ہے سیاست سے, میری قرآن حفظ کر رہا ہوں, وہ کرنے دے رہا ہے, حکمران صاحب کی مہربانی ہے, میں ادھر قرآن پڑھاتا ہوں چند بچوں کو, مجھے کیا لینا دینا ان چیزوں سے, کیوں نہیں لینا. کلکم را ان و کلکم مسئول, یہ دین محمدی, یہ ہے دین بنی امیہ, یہ ہے. حتیٰ یہاں مولانا صاحب کو بھی یورپ کے اندر, میں اپنی بات نہیں کر رہا, بعض اوقات مولانا صاحبان کو ایڈوائز کیا جاتا ہے, اور جب خود مشورے اپنے مشورے کافی نہیں ہوتے تو بڑے بڑوں سے دلوائے جاتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ جو ہے نا یہاں جو یورپ کے اندر سینٹروں کے جو انتظامی معاملات ہیں یا سوسائٹی میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس سے کوئی لینا دینا نہ رکھیں, آپ اپنا کام کریں, نماز پڑھائے جائے, اللہ اکبر, بنی امیہ کی طرح چلیں. مولانا صاحب بنی امیہ کے برانڈ آف اسلام کے مطابق چلیں, مولانا صاحب کی دینی اتھارٹی یہاں پر ہے, تو یہ دینی اتھارٹی صرف مسلح پہ ختم ہو جاتی ہے, مسلح پہ شروع ہوتی ہے, وہیں پہ مر جاتی ہے, باقی کوئی تعلق نہیں ہے مولانا صاحب کا یہاں پر. مومین کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے, مومین کی خوشی غمی ہوتی ہے, مسائل ہوتے ہیں, ادھر کوئی مولانا صاحب کی شرعی اتھارٹی ختم ہو گئی ہے. یہ تو وہی بات ہو گئی جو بنی امیہ ہمیں دینا چاہتے تھے. یہ کنسپٹ کہاں کہاں تک پہنچا ہے, کہاں کہاں تک گھسا ہے. آج بھی کم و بیش ہم اس برانڈ آف اسلام سے متاثر ہیں, کہیں کم کہیں زیادہ, اور اب تو نئی نئی تشریحات بھی آنے لگی ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. بس پہلا جو کام کیا تھا وہ حکمرانوں کے حق میں جعلی احادیث کی فیکٹری بنائی گئی, جو حقیقی وارثین دین ہیں اس کے خلاف احادیث کڑی گئی, اس کے خلاف پوری ایک پروپاگنڈا مشنری کو لانچ کیا گیا ایک بڑے عرصے تک. اور بنی امیہ نے کتنے سال حکومت کی ہے؟ 9 سال کم ایک صدی. سن میرے خیال میں 34 ہجری میں انہوں نے ان کا آغاز ہوا تھا, تیسرے خلیفے کے 41 میں تیسرے خلیفے کے قتل کے بعد بنی امیہ کا شروع ہو گیا دور. پہلے والے ادوار کے کو ایک الگ موضوع ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے, حساس بھی ہے اور الگ بھی ہے, لیکن ضرور اس کو ڈسکس کیا جائے گا کہ آغاز خرابی کا آغاز کہاں سے ہوا تھا. جو زیارت عاشوراء میں ہے, اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك, اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا جو ہے تیری رحمت سے محروم رہے, لعنت کا مطلب رحمت سے محروم رہنا ہے, تیری رحمت سے یا تیرے غضب آ جائے اس کے اوپر, خدا تیرا غضب آ جائے یا تیری رحمت سے معروم ہو جائے. وہ پہلا ظالم جس نے محمد و آل محمد پر ظلم کا آغاز کیا ہے. یہ زیارت عاشوراء کے جملے. سن 41 ہجری سے بنی امیہ کا دور شروع ہوتا ہے, سن 132 تک یعنی 91 سال یہ حکمرانی کرتے ہیں, اور 91 سال اپنے برانڈ آف اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں, اور ہر میدان میں فقہ کے اندر, کلام اور عقائد کے اندر ایک نیا فرقہ وجود میں لایا مرجعہ کے نام سے. یہ اس فرقے کو سٹیٹ پالیسی تھی، یہ حکمرانوں کی پالیسی سٹیٹ پالیسی ہے، گورنمنٹ کی پالیسی ہے، بیوروکریسی کی پالیسی یہ ہے کہ اس کو اس فرقے کی ترویج کرنی ہے، ان کے عقائد کو، ان کی فکر کو، ان کی سماجی تعلیمات کو، ان کے جو ہے اخلاقیات کو معاشرے کے اندر کیا کرنا ہے، پروان چڑھانا ہے۔ یہ مرجعہ حضرات کیا کہتے ہیں، موٹی موٹی باتیں بتاتا ہوں، ٹائم بہت کم رہ گیا ہمارے پاس۔ یہ نمبر ایک کہتے ہیں کہ انسان کے لیے ایمان کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مرجعہ کا بنیادی عقیدہ ہے، عقیدہ بیسڈ کرتا ہے اس کے اوپر، بنیاد عقیدے کی کیا ہے؟ بابا آپ کا ایمان ٹھیک ہے نا، آپ نے ایمان لایا ہے نا، عمل آپ نہ بھی کریں تو آپ نجات یافتہ ہے۔ دلائل بھی دیتے ہیں، وہ قرآن سے بھی لاتے ہیں دلائل، جھوٹے میں نے کہا تھا نا، من گھڑت تشریح، من گھڑت تفسیر، اس کی ضرورت کیوں پہ؟ ایک اور نظریہ ان کا یہ تھا، یہ جو گناہان کبیرہ کرتے ہیں ہم لوگ بڑے بڑے، جیسے کسی کو قتل کر دیا، زنا کر دیا، چوری چکاری کر دی، ڈاکے ڈال دیے، کہ نہیں اصل میں یہ ہے کہ یہ جو گناہان کبیرہ ہے اس کا جو ہے نا کنٹرول ہمارے پاس خود ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ تعالی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اصل میں گناہان کبیرہ کے پیچھے قدرت خداوندی پیچھے کار فرما ہے، انجن وہاں ہے آج کی اصطلاح میں، یعنی آپریٹ وہاں سے ہوتا ہے، بٹن ادھر ہے خدا کے پاس، بٹن دباتا ہے بندہ جا کے قتل کرتا ہے، خدا بٹن دباتا، نعوذ باللہ، یہ جبر کا نظریہ ہے، جبر و تفویض، جبر کا نظریہ، بندہ جا کے زنا کرتا ہے، بٹن دبتا ہے بندہ جا کر کیا کرتا ہے، چوری چکاری کرتا ہے۔ اب یہ جو گناہان کبیرہ کرنے والا بندہ ہے، تو یہ بندہ پھر اس کا انجام کیا ہوگا بھائی مرجع صاحب، یہ تو ذرا یہ بتا دیں آپ لوگ، اس کا انجام کیا ہوگا، یہ جو گناہان کبیرہ کیا ہے، قتل کیا ہے، زنا کیا ہے؟ کہ نہیں نہیں، ان کا ایمان کیونکہ ٹھیک ہے لہذا یہ نجات پائیں گے۔ اللہ اکبر، میں بہت زیادہ سینسیٹیو باؤنڈری کے اندر آنا نہیں چاہتا، لیکن میں چاہتا ہوں آپ کے ذہن توجہ بھی رہے، آج بھی ہیں یہ نظریات، آج بھی موجود ہیں، کہتے ہیں فلاں فلاں بے شک اول و آخر تک جرم کا سراپا مجرم ہو، سراپا گناہگار ہو، سراپا اور سری انداز میں کھلے انداز سے کرتا ہوں، کہیں گے کہ نہیں اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ نجات یافتہ ہے۔ اللہ اکبر، کس معنی مرجعہ ہیں ہم لوگ؟ مرجعہ بعد میں مرے نہیں، کیونکہ یہ اموی برانڈ آف اسلام تھا، آج تک کنٹینیو چل رہے ہیں۔ آپ آ جائیں چھٹے امام کے دور میں، عصر امام جعفر صادق علیہ السلام میں، عصر امام جعفر صادق علیہ السلام میں امام فرماتے ہیں کہ مرجعہ سے کہتا ہے، مرجعہ سے اپنے بچوں اور جوانوں کو بچاؤ۔ کچھ لوگوں کے بارے میں امام نے اس طرح فرمایا، احذروا شبابکم عن الغلاۃ، غالیوں سے اپنے جوانوں کو بچاؤ۔ یہ جو آج کل معاشرے میں جو اصطلاح چل رہی ہے غالی کی، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ حقیقی غالی ہے جو واقعا غلو کرتے ہیں، جو علی علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں یا ائمہ کو خدا کی جگہ پہ بٹھاتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے جو اس زمانے میں تھے۔ احذروا شبابکم، کہتا ہے اپنے جوانوں کو بچاؤ، عن الغلاۃ، کس سے بچاؤ؟ تین دفعہ فرمایا امام نے، اور متعدد حدیث اور روایات موجود ہیں۔ اسی طرح جو ہے مرجعہ کے بارے میں فرمایا، کیا فرمایا؟ امام فرماتے ہیں، بادروا اولادکم بالحدیث قبل ان یسبقکم الیہ المرجع، کہتے ہیں اپنے جوانوں کو دین کی تعلیم دو اس سے پہلے کہ مرجعہ انہیں اغوا کریں، تم پر سبقت لے جائیں اور مرجعہ اپنے ساتھ ملا لیں ان کو۔ اپنے جوانوں کو پہلے سکھاؤ دین کے معاملات، کیونکہ اتنے خوبصورت طریقے سے یہ لے کے آتے ہیں مرجع کہ تمہارے جوانوں کے لیے خطرہ موجود ہے، کیونکہ بڑی آسانی ہے بابا، آزادی ہے آپ کو، جو کرنا ہے کرو، عقیدہ تمہارا ٹھیک ہے، تم ناجی ہو، تم جنتی ہو، ٹکٹ یہ پکڑو میری طرف سے جنت کا۔ یہ مرجع کا کام یہ تھا، کیونکہ تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے۔ اب میں ان کی دلائل پہ اگلے خطبے میں یا اگلے جمعے میں مرجع کے دلائل پر ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ مرجع وہی بنی امیہ کا برانڈ آف اسلام ہے۔ حفصہ بن خارجہ قال سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام، یعنی آج آپ اس میں ابا عبداللہ کہتے ہیں تو اسے امام جعفر صادق علیہ السلام مراد ہوتے، یقول سأل رجل عن قول المرجع، ایک شخص نے مرجع کے حوالے سے پوچھا، فی الکفر والایمان، جو مرجع کا عقیدہ کفر و ایمان ہے اس کے بارے میں پوچھا، قال انہم یحتجون علینا، وہ ہمارے اوپر ہجوم کرتے ہیں، ہمارے اوپر یہ دلیل دیتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں تم لوگ غلط ہو، اور وہ کیا دلیل دیتے ہیں؟ یقول کما ان الکافر عندنا هو الكافر عند الله. مرجع کہتے ہیں جیسے کہ دیکھو ہمارے پاس ایک کافر ہے نا, کافر مطلب جو خدا پر ایمان نہیں رکھتا, خدا کے نزدیک بھی تو وہی کافر کا مطلب وہی ہے نا جو ہمارے پاس ہے, ایک ہی بات ہے نا, اس میں تو کوئی دو رائے تو نہیں ہے نا, کوئی کافر جو ادھر ہے وہی کافر خدا کے نزدیک ہے, وہاں پہ کوئی اور معنی تو نہیں رکھتا. فکذالک, تو کافر یہاں پر بھی وہی ہے, خدا کے نزدیک بھی وہی کافر مراد ہے. تو فکذالک نجد المومن, کہتا اسی طرح مومن کی بھی پھر یہی صورت ہونی چاہیے. جیسے ہمارے ہم جس کو مومن کہتے ہیں, جس نے ایمان لایا ہے عقیدے کے اعتبار سے, صرف اور صرف عقیدتاً وہ ایمان لا چکا ہے, تو پھر خدا کے نزدیک بھی وہی ہے جو عقیدتاً ایمان لا چکا ہے. باقی اس کا عمل زانی ہو, چور چکاری کرنے والا ہو, فراڈیا ہو, دھوکے باز ہو, حرام خور ہو, قاتل ہو, کوئی بات نہیں ہے, تو ایمان تو اس کا, اس نے ایمان تو لایا نا, عقیدہ تو اس نے رکھا ہوا ہے. یہ دلیل ہے مرجیہ کی. جس طرح کافر جو ہے, جو یہاں پر کافر ہے وہاں پر بھی اسی طرح کافر ہے, کیونکہ وہاں عمل کی بات نہیں ہے نا, صرف عقیدہ کفر ہے. خدا کے نزدیک بھی وہی عقیدہ کفر معیار ہے. یہاں پر کہتے ہیں عقیدہ ایمان یہاں بھی رکھتا ہے, اس کو ہم جب صاحب ایمان کہیں گے تو خدا کے نزدیک بھی وہی ہے. پھر آپ اس کے اوپر دوسری چیزیں کیوں, عمل کو اس کے ساتھ شامل کیوں کرتے ہو, کیوں لا کر ملاتے ہو؟ وہ مرجعہ یہ ہمارے اوپر, ہم سے یہ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں, اشکال کرتے ہیں, سوال کرتے ہیں. آپ دیکھیں امام کیا جواب دیتے ہیں. امام انشاءاللہ بہت تفصیل سے ہم اگلے جمعے کے خطبوں میں مرجعہ کی اور مرجعہ کا آپریشن کریں گے. فقال علیہ السلام, امام علیہ السلام نے فرمایا, سبحان اللہ, کہتا ہے بڑی عجیب بات ہے, بابا کیا کہہ رہے ہو تم, یہ عربوں کا اسٹائل ہے. کہتا ہے بڑی عجیب دلائل ہے, کہاں سے توڑا, کہاں کو جا کے جوڑ دیا ہے, اس کو کہاں سے ملا دیا تو نے. وکیف یستوی ہذان, کہتے یہ دونوں اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایمان اور کفر کی جو تشریح اور تفسیر کی ہے, اور کفر کو لا کے ایمان کے ساتھ قیاس کیا اور مقایسہ کیا ہے. والکفر اقرار من العبد, کہتا کفر تو در حقیقت بذات خود ایک اقرار کرنا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا. یہاں پر کیا ہے, وہ خود اقرار کر رہا ہے. مثلا عدالت میں کوئی مجرم آتا ہے, اپنے جرم کا اقرار خود ہی کر لے تو بات ختم ہو گئی نا, دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. خود نے کہا میں نے چوری کی ہے, تو اب یہاں پر گواہ کی ضرورت نہیں ہے, نہ شرعی طور پر, نہ آج کے کورٹ میں, نہ آج کی عدالتوں میں. دیکھیں گے نہیں 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 نہیں, ہمیں شک ہے تم نے نہیں کیا, ہم خود اقرار کر رہا ہے, بات ختم ہو گئی. والسلام, وہ تو خود اقرار کر رہا میں کافر ہوں, بات ہی ختم ہو گئی. امام یہ فرمانا چاہتے ہیں. لیکن فلا یکلف بعد اقراره, کہتا ہے کہ بھائی نا, اس کے اقرار کے بعد کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی ہے. کفر کے اقرار کے بعد دلیل ہی نہیں رہ جاتی ہے. لیکن والایمان دعوی, لیکن ایمان تو ایک دعویٰ ہے, اقرار نہیں ہے. ایمان کیا ہے؟ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مومن ہو چکا ہوں, میں صاحب ایمان ہو چکا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ ایک دعویٰ ہے اس کا کہ میں صاحب. قالت الاعراب اسلمنا, یاد رکھیں, قالت الاعراب آمنا, قرآن نے کہا, اعراب اعراب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں. قولو اسلمنا, ان کو کہو نہیں, تم ایمان نہیں لا چکے ہو, تم نے صرف اسلام کو قبول کیا ہے. یہ دعویٰ مت کرو, اس طرح کے بڑے بڑے دعوے مت کرو. لما يدخل الايمان في قلوبكم, ابھی تو تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا. کب داخل ہوگا؟ جب عملاً ثابت ہوگا کہ جو تم عقیدہ رکھتے ہو وہ صحیح ہے, واقعا اس عقیدے وہ عقیدہ رکھتے ہو, تمہارا عمل وہ عقیدہ بتائے گا, تب یہ قبول, یہ بات ثابت ہوگی کہ واقعا تم, ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہے ہو, تمہارا دعویٰ جھوٹا ہو. دعوے کے لیے دلیل چاہیے, اقرار کے لیے دلیل نہیں چاہیے. امام یہ دلیل دینا چاہتے ہیں. امام کیا فرماتے ہیں؟ والایمان دعوی لا یجوز الا بینہ, کہتا والایمان دعوی, کہتا ایمان صرف ایک دعویٰ ہے, لا یجوز الا بینہ, کہتا یہ دعویٰ ایکسیپٹیبل نہیں ہے جب تک دلیل نہ آ جائے. تو یا امام, اے معصوم, کہتا بینہ پھر کیا ہے, دلیل کیا ہے اس دعوے کی, کیسے مانے کہ یہ اس کا دعویٰ صحیح ہے؟ فرماتے وہ بینہ عملہ, اس کا عمل اس کی دلیل کہلائے گا. مرجعہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس دین محمدی, یہ دین علوی, یہ دین حسنی, یہ دین حسینی, اس دین کے مقابلے میں دین اموی جو مرجعہ کے عقائد کی شکل میں آ رہا ہے, کہتا ایمان کافی ہے, عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے. عمل میں بے شک گناہ ہے, کبیرہ بھی کرو تو یہ گناہ ہے کبیرہ تم نے نہیں کیا, تمہارا بٹن دب گیا تھا وہاں سے تو تم سے یہ ہو گیا ہے, لہذا کیونکہ تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے تو تم بچ جاؤ گے. دین محمدی کیا ہے؟ دین جعفری کیا ہے؟ امام فرماتے نہیں, والبینہ عملہ, دلیل اس ایمان کی, دعوے کی دلیل اس کا عمل ہے. آگے حدیث طولانی ہے, اگلے خود جمعے کے لیے ہم باقی رکھتے ہیں. پروردگار عالم سے دس بدعا ہے کہ پروردگار عالم, تجھے قرآن و عترت کا واسطہ، ہمیں معرفت قرآن و عترت، ہماری معرفت قرآن و عترت میں اضافہ فرما۔ بسم اللہ الرحمن